बिच्छू एपिसोड 16। उस कमरे में तीन दरवाजे थे और तीनों बराबर बराबर थे। रशा मलूक तेजी से चलती हुई दरमियान के दरवाजे के पास पहुंची, फिर उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही जो शख्स मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ, उसे देखकर साहिल उमर को रशा मलूक की बनाई हुई तस्वीर याद आ गई। वो एक उधेड़ उम्र का पुरकशिश मर्द था, सर पर आसमानी रंग का साफा, बंद गले का कोट, कोट के कॉलर पर दो हीरे चढ़े हुए, गले में काली डोरी में बंधी अंगूठी। ये चांदी की अंगूठी थी जिसमें सब्ज रंग का गोल पत्थर लगा हुआ था। कोट और पैंट का रंग ग्रे था। साहिल उमर की समझ में आया कि रशा मलूक ने इस तस्वीर को किसका लिबास पहना दिया था। उस शख्स के हाथों में नंगी तलवार थी, ये तलवार उसने अपने दोनों हाथों में पकड़ी हुई थी। उस तलवार का रुख छत की तरफ था। कमरे के अंदर आकर समार मलूक ने तलवार एक हाथ में ले ली और उसका रुख जमीन की तरफ कर लिया, फिर वो वहीं ठहर गया। रशा मलूक तेजी से आगे बढ़ी, वो घुटनों के बल झुकी और उसने अपने बाप का खाली हाथ बड़े एहतराम से चूमा और फिर खड़ी हो गई। साहिल उमर समार मलूक को अंदर आता देखकर एहतरामन खड़ा हो गया था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब साहिल उमर उसके नजदीक पहुंच गया तो उसने तलवार वाला हाथ बड़ी मुस्तैदी से आगे बढ़ा दिया। तलवार का रुख छत की तरफ था। साहिल उमर की समझ में न आया कि इस बात का मतलब क्या है। क्या वो हाथ बढ़ाकर तलवार ले? साहिल उमर को तजब्बुस में देखकर रशा मलूक ने कहा, एहतराम दीजिए। साहिल उमर की समझ में बात ना आई कि वो एहतराम किस तरह दे। इतने में रशा मलूक फिर बोली, वैसा एहतराम जैसा मैंने दिया। अच्छा, साहिल उमर ने कहा। अब उसकी समझ में आया कि क्या करना है। उसने समार मलूक का हाथ चूमा था, लेकिन सवाल यह था कि वो कौन सा हाथ चूमे, वो हाथ जिसमें तलवार है या वो हाथ जो खाली है। समार मलूक ने उसे देखकर तलवार वाला हाथ बढ़ा दिया था, लिहाजा उसने सोचा कि उसी हाथ को बोसा देना है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो रशा मलूक इशारा कर देगी। साहिल उमर ने झुककर तलवार वाले हाथ को अपने होंठों से चूमा और सीधा खड़ा हो गया। हाथ को चूमते ही साहिल उमर ने देखा कि समार मलूक ने तलवार का रुख फर्श की तरफ कर लिया है, फिर वो तलवार नीचे किए किए कुर्सियों की तरफ बढ़ा और पहली कुर्सी पर बैठ गया। तलवार उसने मेज पर रख दी। रशा मलूक और साहिल उमर उसके सामने खड़े हो गए। समार मलूक ने बगौर साहिल उमर की तरफ देखा। समार मलूक की आंखों में हीरे की सी चमक थी, उससे आंखें मिलाना मुश्किल था। साहिल उमर ने अपनी आंखें नीचे कर ली। अपनी आंखें उठा, मुझे देख, समार मलूक की बारोब आवाज गूंजी। बाबा, क्या आपकी आंखों में देखना कोई आसान काम है? इन आंखों में सदियों की रोशनी भरी है। रशा मलूक ने साहिल उमर की तरफदारी की। तुझे खामोश रहना होगा, वही बारोब आवाज गूंजी। फिर वो साहिल उमर से मुखातिब हुआ, मेरी आंखों में देख। साहिल उमर के जहन में अचानक एक ख्याल कूंदा। उसे फौरन हाफिज मूसा का तावीज याद आया जो उसके गले में पड़ा हुआ था। उसने उस तावीज को अपनी आंखें बंद करके बारी बारी दोनों आंखों पर रखा, फिर तावीज हाथ से छोड़कर एकदम आंखें खोल दी और समार मलूक की आंखों में आंखें डाल दी। उसकी आंखों में अब इतनी सकत पैदा हो गई थी कि वो समार मलूक की आंखों से आंखें मिला सकता था। उसे आंखें मिलाता देखकर समार मलूक की होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। शाबाश, ये हुई ना बात। समार मलूक को खुश होता देखकर रशा मलूक फौरन चहकी, बाबा आपको मेरा मोर पसंद आया? तेरा मोर? समार मलूक ने उलझे हुए लहजे में सवाल किया। हां, मेरा मोर, रशा मलूक ने बड़े यकीन से कहा। रशा मलूक, तेरी इससे शादी नहीं हो सकती। फजा में जैसे एक जबरदस्त धमाका हुआ। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? सदियों पुराने कानून को तोड़ रहे हैं, ये आपको क्या हो गया है? रशा मलूक परेशान होकर बोली, मैं कानून नहीं तोड़ रहा, इसकी पेशानी देख रहा हूं। समार मलूक ने अजब बात की, इनकी पेशानी पर क्या लिखा है? रशा मलूक को फिक्र हुई। जो लिखा है वो मैंने तुझे बता दिया, तेरी शादी नहीं हो सकती। लेकिन बाबा साहिब ने नजर लेकर जो पत्थर दिया है वो हम रंग है, क्या बाबा साहिब की नजर झूठी है? रशा मलूक के जिस्म पर लरजा तारी हो गया था, वो इस बुरी खबर को सुनकर परेशान हो गई थी। जो मैं जानता हूं वो बाबा साहिब नहीं जानता, मैं इस बस्ती का रमशनास हूं, ستاروں کی چال جانتا ہوں۔ اس لڑکے کے ستارے جو کچھ کہہ رہے ہیں اس بات نے مجھے چونکا دیا ہے۔ یہ لڑکا اس بستی میں ہماری نجات دہندہ بن کر آیا ہے۔ 3 دن سے جو میں خواب دیکھ رہا تھا آج اس کی تعبیر کھل کر سامنے آ گئی۔ نہیں، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ سمر ملوک نے بس ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی۔ بابا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھ پر رحم کھائیں، اپنی اکلوتی اولاد کا مور تباہ نہ کریں۔ تیرا مور تباہ نہ کروں، اپنی بستی تباہ کروا لوں؟ میں اس بستی کا رمز شناس ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اپنی بیٹی کی خاطر میں پوری بستی کو تباہی کے دہانے پر نہیں پہنچا سکتا۔ سمر ملوک نے ٹکا سا جواب دیا۔ میری شادی سے بستی تباہ ہو جائے گی؟ آخر کیسے؟ رشا ملوک کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ بابا آپ یہاں میرے مور سے ملنے آئے تھے، جب سے آئے ہیں مسلسل پریشان کن پیش گوئیاں کر رہے ہیں۔ بابا ایسا مت کریں، میں نے 1000 دقتوں کے بعد اپنے مور کو پایا ہے۔ تو نہیں جانتی، یہ وقت کا فیصلہ ہے، یہ لڑکا وقت کا انتخاب ہے، اسے وقت یہاں لایا ہے۔ یہ آ گیا ہے تو ہمیں وقت کا احترام کرنا ہوگا۔ میری شادی روک کر؟ رشا ملوک تلخی سے بولی۔ بابا اس بستی میں آج تک ایسا نہیں ہوا، بابا سائق نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، وہ میرے مور کو دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ خوش تو میں بھی ہوں، میں کون سا ناخوش ہوں؟ وقت نے اس بستی میں ایک ایسا نوجوان بھیج دیا ہے جس کی پیدائش ایک خاص وقت میں ہوئی ہے۔ ایسا وقت صدیوں میں آتا ہے، ایسے نوجوان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ نوجوان آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ میرا ایک خواب اور سچا ثابت ہو گیا، سمار ملوک خوش ہو کر بولا۔ ساحل عمر کافی دیر سے خاموش کھڑا باپ بیٹی کی گفتگو سن رہا تھا۔ گفتگو اسی کے بارے میں ہو رہی تھی، لیکن اس سے کوئی مخاطب نہ تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سمار ملوک کو اچانک کیا ہو گیا، اس نے ایسا کیا خواب دیکھ لیا، وہ اس کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے، شادی سے کیوں انکاری ہے، جبکہ بقول رشا ملوک نظر کے پتھر بھی ہم رنگ نکل آئے ہیں۔ تب اس نے سوچا کہ اس گفتگو میں مداخلت کرنا چاہیے، سمار ملوک سے اس بارے میں آگاہی حاصل کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس بستی یا بستی والوں کے کوئی کام آ سکتا ہے تو اسے وہ کام انجام دینا چاہیے۔ یہ فیصلہ کر کے اس نے لب کشائی کی۔ بابا آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں۔ ہاں لڑکے بولو۔ بابا میرا نام ساحل عمر ہے۔ ساحل عمر کو سمار ملوک کا بار بار لڑکا کہنا اچھا نہ لگا۔ ابھی تک آپ دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے، اور یہ کہ آپ سچے خواب دیکھتے ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے میرے بارے میں کیا خواب دیکھا ہے؟ اے ساحل عمر، خواب سے پہلے میں تجھے ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، پہلے وہ سن۔ تو کھڑا کیوں ہے؟ آ میرے برابر آ کر بیٹھ جا۔ اور اے رشا ملوک، تو ذرا صبر سے کام لے، آ تو بھی میرے پاس آ کر بیٹھ جا، سمار ملوک نے کہا۔ ساحل عمر خاموشی سے سمار ملوک کے برابر کرسی پر بیٹھ گیا۔ رشا ملوک ساحل عمر کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے حسین چہرے پر فکر کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ جی بابا، شروع کیجئے کہانی، ساحل عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کہانی نہیں، ایک اٹل حقیقت ہے۔ میرا علم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، میرے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، 1000 برسوں پہلے کی بات ہے۔ فرعونوں کا ایک زمانہ، اپنے وقت کے 100 بڑے ساحروں نے ربطول مرتب کی۔ یہ کتاب سحر 2 حصوں میں تیار کی گئی، ایک حصے میں منتر تھے تو دوسرے حصے میں ان منتروں کو پڑھنے کی ترکیب تھی۔ یہ دونوں حصے فرعانہ کے پاس نسل در نسل چلے آ رہے تھے۔ شہنشاہ وقت ان دونوں حصوں کو الگ الگ مقامات پر رکھتا تھا کہ اگر کوئی ایک حصہ چوری بھی ہو جائے تو چور کتاب سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ لیکن ستاروں کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ کسی معبد کے پروہت نے، جو اپنے وقت کا بڑا ساحر بھی تھا اور اس کا تعلق 100 جادوگروں کے سالار سامری کی اولادوں میں سے تھا، کسی طرح اس کتاب کا ایک حصہ چرا لیا۔ یہ پہلا حصہ تھا جس میں منتر درج تھے۔ پہلا حصہ چوری ہو جانے پر ربطول کا دوسرا حصہ بے اثر ہو گیا۔ چند سال بعد شہنشاہ وقت کا انتقال ہو گیا۔ اس فرعون کی ممی کو حرم میں منتقل کیا گیا تو اس کے ساتھ سحر ربطول کا دوسرا حصہ بھی رکھ دیا گیا۔ وہ ساحر جو فرعون کی موت کا منتظر تھا کہ کب فرعون مرے اور کب وہ کتاب اپنے قبضے میں کرے۔ فرعون کے حرم میں مدفون ہوتے ہی اس ساحر نے راتوں رات اس کے حرم میں داخل ہو کر کتاب کا دوسرا حصہ بھی اڑا لیا۔ اور وہ ساحر جو سامری کی اولادوں میں سے تھا، اور جس کا نام رائین تھا فرعونوں کی سرزمین سے فرار ہو گیا۔ ربطول میں درج منتروں کے ذریعے اس نے زبردست قوتیں حاصل کر لیں، انہی شیطانی قوتوں میں سے ایک مانا کی قوت بھی تھی۔ پھر رائین گھومتا گھامتا ہمارے علاقے میں آ گیا، اسے یہ علاقہ بہت پسند آیا اور اس نے یہاں اپنا مستقل ٹھکانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی۔ اس نے کتاب سحر میں درج سب سے مشکل منتر پر عمل کرنے کی ٹھانی۔ اس منتر کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ رائین خود کو زندہ دفن کرے اور ہزاروں سال بعد مقررہ وقت پر جب وہ دوبارہ اپنے مدفن سے باہر آئے تو وہ بے پناہ قوتوں کا مالک ہو، مانا کے ساتھ چار گھوڑے بھی اس کے قبضے میں آ جائیں اور پھر وہ جب چاہے جہاں چاہے تباہی پھیلا دے۔ رائین برائی کا علم بردار ہے، پکا شیطان ہے، ایک فتنہ ہے، ایک افریت ہے۔ اگر وہ زندہ ہو کر اپنے مدفن سے باہر آ گیا تو پھر تباہی مقدر بن جائے گی۔ اس فتنے کے جاگنے سے پہلے اسے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلانا ہے، اور یہ کام اے ساحل عمر صرف تم کر سکتے ہو۔ تم جوشنی ہو، وقت کے دھنی ہو، چاند اور سورج تمہارے راہبر ہیں، حمل کا تم پر سایہ ہے، مشتری تمہارا غلام ہے، اتارک تمہارے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا ہے۔ تمہاری پیدائش سات ستاروں کے اجماع کی شبھ گھڑی میں عمل میں آئی۔ اتنا سنا کر سمر ملوک خاموش ہو گیا، تمہارا کوئی جواب نہیں۔ ساحل عمر بڑی مہویت کے عالم میں اس کی کہانی سن رہا تھا۔ جب اس نے اس کا ذکر کیا تو وہ ایک دم چونک اٹھا اور پریشان ہو کر بولا، اب بابا آپ میرے بارے میں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ اے ساحل عمر، تو وہ شخص ہے جو اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا، پر ایسا بھی ہوتا ہے، تو پریشان مت ہو، جیسا میں کہوں ویسا کرتا جا، تو بھی خوش رہے گا اور ہم بھی خوش رہیں گے۔ اور میری شادی کا کیا ہوگا بابا؟ رشا ملوک نے درمیان میں ٹانگ اڑائی۔ جب تک رائین کو ہمیشہ کی نیند سلا نہیں دیا جاتا اور کتاب سحر کو جلا نہیں دیا جاتا، تب تک تو اپنے مور کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی، تو شادی کے جشن میں شریک نہیں ہو سکتی، سن لیا تو نے؟ سمار ملوک نے تنبیہ کی۔ بابا میری شادی تو ہو جائے گی نا میرے مور سے؟ وہ خوش آمدانہ لہجے میں بولی۔ ہاں ہو جائے گی، سمار ملوک نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ پھر میں انتظار کر لوں گی، بستی کی بھلائی کی خاطر میں انتظار کر لوں گی، لیکن بابا میرے مور کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ ہمیں اچھے وقت کی امید رکھنی چاہیے اور کامیابی کی دعا مانگنی چاہیے۔ بابا میں نے آپ کی کہانی تو سن لی، لیکن اس کہانی میں اس خواب کا ذکر نہیں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ سچا ثابت ہوا اور جو میرے بارے میں تھا۔ اچھا ہاں، میں وہ بتانے والا تھا کہ بیچ میں رشا ملوک بول پڑی، میں تین دن سے خواب دیکھ رہا ہوں کہ ایک نوجوان سنہرے چست کپڑوں میں، ہاتھ میں تلوار ہے، ایک برف کی قبر پر اپنی تلوار سے وار کرتا ہے، تلوار برف میں گھس جاتی ہے، جب وہ تلوار نکالتا ہے تو وہ خون میں نہائی ہوئی ہوتی ہے، برف پر بھی خون ہوتا ہے، پھر یہ تلوار ایک دم صاف ہو جاتی ہے، خون اچانک غائب ہو جاتا ہے، تو وہ نوجوان دوبارہ برف کی قبر پر وار کرتا ہے، پھر تلوار خون آلود ہو جاتی ہے اور چند لمحوں بعد صاف ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ نوجوان بار بار تلوار سے قبر پر وار کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ قبر اچانک سات حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ بس یہ خواب دیکھا ہے میں نے۔ جب پہلی بار میں نے یہ خواب دیکھا تو میں نے علم نجوم کا سہارا لیا، ستاروں نے مجھے یہ کہانی سنائی۔ تین دن تک مسلسل یہ خواب دیکھنے کے بعد آج تمہیں دیکھا تو مجھے فوراً خواب والا نوجوان یاد آ گیا، وہ نوجوان تم تھے اور تمہارے ہاتھ میں یہ تلوار بھی میری تھی۔ یہ ایک مقدس تلوار ہے جو نسل در نسل ہم رمز شناسوں میں چلی آ رہی ہے۔ آج میں یہ تلوار تمہارے حوالے کرتا ہوں، اسے قبول کرو۔ یہ کہہ کر سمار ملوک فوراً اٹھ گیا، اس نے میز پر سے تلوار اٹھائی اور اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر وہ ساحل عمر کے سامنے جھک گیا۔ ساحل عمر کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اس تلوار کو قبول کر لے۔ رشا ملوک نے بھی آنکھ کے اشارے سے تلوار قبول کرنے کا سگنل دیا تھا۔ یہ ایک ایسا اعزاز تھا جو آج تک کسی مور کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ رشا ملوک کے چہرے پر ایک دم رونق آ گئی تھی۔ ساحل عمر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر وہ تلوار سمار ملوک کے ہاتھوں پر سے اٹھا لی۔ شکریہ۔ پھر اس نے اس تلوار کو الٹ پلٹ کر دیکھا، یہ خوبصورت تلوار تھی، اس کے دستے پر ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ ساحل عمر نے دستے میں ہاتھ ڈال کر تلوار کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ہاتھ اٹھا کر چمکتی تلوار کو چوم لیا۔ اور پھر دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ اس عفریت کو ختم کرنے میں میری مدد فرما۔ دعا کر کے اسے سکون سا آ گیا۔ دعا دراصل ایک مستقل عبادت ہے، تمام مذاہب کی روح دعا ہے، اور عبادت ہمیشہ سکون کا باعث ہوتی ہے۔ اے ساحل عمر، بس اب تو جا، رشا ملوک تجھے تیرے ٹھکانے تک چھوڑ آئے گی، تو آرام کر۔ سمار ملوک یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا، پھر وہ رشا ملوک سے مخاطب ہو کر بولا، اے رشا ملوک جا تو اس کے ساتھ جا۔ ٹھیک ہے بابا، جاتی ہوں۔ سمار ملوک ساحل عمر کے قریب آیا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ساحل کا کان چھوا اور بولا، اے ساحل عمر، ابھی کام شروع ہوا ہے، ابھی راستے میں بہت مشکلات ہیں، ابھی ہمیں یہ معلوم نہیں کہ رائن کہاں دفن ہے، ہمیں اس کے برفانی حرم کا کھوج لگانا ہوگا۔ میں بستی کے کچھ ہنر مندوں کو پکڑتا ہوں، بابا سائق سے بھی مشورہ کرتا ہوں، مل بیٹھ کر ہی راستہ نکالنا ہوگا، اس فتنے کا قبر پھاڑ کر باہر آنے کا صحیح وقت بھی معلوم کرنا ہوگا۔ یہ کام تو میں ستاروں کے ذریعے کر لوں گا، میرا علم بڑا سچا ہے، مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے بابا، آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں، میں اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے جو کر سکتا ہوں اس کے لیے حاضر ہوں، مجھے اس عفریت کا خاتمہ کر کے بے پناہ خوشی میسر آئے گی، ساحل عمر نے کہا، اور رشا ملوک کے ساتھ چل دیا جو اس کی منتظر تھی۔ وہ دونوں جب سیڑھیاں چڑھ کر مینار سے باہر نکلے تو رشا ملوک بڑے بےتابانہ لہجے میں بولی، یہ کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا، تم پریشان کیوں ہو؟ ساحل عمر نے اسے تسلی دی، یہ بتاؤ کہ اگلا جشن شادی کب ہے، ابھی کتنا وقت ہے؟ صرف ایک ماہ، اگلے مہینے جشن شادی ہے۔ میں تو بہت خوش تھی کہ آپ بڑے صحیح وقت پر ہمارے علاقے میں آئے ہیں، سارے کام بھی بالکل ٹھیک انداز میں ہو رہے تھے کہ وہ منحوس رائین درمیان میں آ گیا۔ ابھی پورا ایک مہینہ ہے، ایک مہینہ بہت ہوتا ہے، تم جشن کی تیاری میں لگ جاؤ، اس دوران میں رائین سے نمٹ لیتا ہوں، تمہارے بابا کی مقدس تلوار تو میرے ہاتھ لگ ہی گئی ہے، پھر اب ڈرنا کیسا؟ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، آپ کی زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ موت اور زندگی تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، اگر اسی طرح لکھی ہے تو پھر مجھے کون بچا سکتا ہے؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں تو پاگل ہو جاؤں گی، وہ بے قرار ہو کر بولی۔ آپ پاگل نہیں ہو کیا؟ ساحل عمر نے ہنس کر کہا، ہوں۔ رشا ملوک نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، آپ کے لیے پاگل ہوں، آپ کی دیوانی ہوں، آپ کے بن رہنا اب محال ہے۔ رشا ملوک مجھ پر بھی کچھ ایسی ہی گزرتی ہے، میرے بس میں ہو تو تمہیں ابھی یہاں سے اڑا کر لے جاؤں، لیکن میرے بس میں کچھ نہیں ہے، مجھے تو اپنا احوال بھی معلوم نہیں ہے، بس ادھر ادھر سے اپنے بارے میں سنتا ہوں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، کوئی بہت خاص چیز ہوں، اللہ جانے میں کیا ہوں۔ ہاں تو اس میں کیا شبہ ہے کہ آپ بہت خاص چیز ہیں؟ پھر سب سے بڑی بات، رشا نے جس کو اپنا مور منتخب کر لیا وہ تو کوئی عام چیز ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح باتیں کرتے ساحل عمر اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا، رشا ملوک اسے چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ رشا ملوک ڈھونڈتی ہوئی بلاخر سمار ملوک کے ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ سمار ملوک اپنے کتب خانے میں موجود تھا اور اس وقت وہ کتابوں کے ڈھیر میں دبا ہوا تھا۔ رشا ملوک کو دروازے پر دیکھ کر اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ رشا ملوک بہت خاموشی سے ایک کرسی کھینچ کر میز کے ایک کونے پر بیٹھ گئی اور اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ سمار ملوک کے سامنے بہت سی کتابیں کھلی پڑی تھیں، وہ مختلف کتابوں کو کھول کھول کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے میز پر ایک چوڑا اور ڈیڑھ فٹ لمبا ایک شیشہ پڑا تھا، اس شیشے پر وہ ایک پر کے قلم سے لال روشنائی سے کچھ سائچے بنا رہا تھا۔ یہ شیشہ ان اعداد و شمار سے تقریباً بھرتا جا رہا تھا۔ سمار ملوک کتابیں پڑھ پڑھ کر لکیریں کھینچتا جا رہا تھا، وہ الجھن کا شکار تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا علم اس کا ساتھ نہیں دے رہا، وہ مایوس ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن پھر جانے کیا ہوا، سمار ملوک ایک دم اچھل پڑا، اس نے خوشی سے نعرہ لگایا اور خوش ہو کر رشا ملوک کی طرف دیکھا اور بولا، اے رشا ملوک، تیرا آنا اس وقت بڑا نیک شگون ثابت ہوا، بالآخر میں نے معلوم کر لیا کہ رائن کب جاگے گا، دیکھا تو نے کہ میرا علم کتنا سچا ہے۔ بابا مبارک ہو، رشا ملوک کے چہرے پر خوشی برسنے لگی، میں جانتی ہوں کہ آپ کا علم بڑا سچا ہے، آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ کیا تاریخ نکلی ہے؟ ابھی پورا ایک ماہ ہے، ایک مہینے کے بعد رات کو 12 بجے اس کا مدفن چٹکنا شروع ہوگا۔ 12:05 پر وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ او بابا، یہ تو بڑی خطرناک تاریخ ہے، رشا ملوک نے فوراً کہا۔ کیوں؟ سمار ملوک نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ بابا، آپ کو یاد نہیں کہ شادی کے جشن کی بھی یہی تاریخ ہے؟ بابا، یہ منوس رائن آخر میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے، میری خوشیوں کا قاتل؟ اے رشا ملوک، ذرا صبر سے کام لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا میں چلتا ہوں، یہ کہہ کر وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ اب کہاں جائیں گے؟ یہ کون سا وقت ہے کہیں جانے کا؟ رشا ملوک نے کہا۔ بابا صاحب کی مختاری پر جانا ہے، وہ لوگ میرے منتظر ہوں گے۔ پھر اس نے رشا ملوک کے جواب کا بھی انتظار نہ کیا، وہ فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ 5 گھوڑوں کی شاندار کٹاری بابا صاحب کی مختاری کے سامنے رکی تو بابا صاحب نے آگے بڑھ کر بستی کے رمز شناس سمار ملوک کا استقبال کیا۔ سمار ملوک نے بابا صاحب کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا اور پھر اسی ہاتھ کو چوم لیا اور احترام کے ساتھ بولا، بابا کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں، تم سناؤ، اس وقت کیا مسئلہ درپیش آ گیا؟ ہنر مند آ گئے؟ سمر ملوک نے سوال کیا۔ ہاں تینوں آ چکے ہیں، اندر بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے بابا، پھر سب کے سامنے بیٹھ کر مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ بابا بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ میرا علم کتنا سچا ہے، وہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ میں جانتا ہوں، تمہیں بھی جانتا ہوں اور تمہارے علم کو بھی جانتا ہوں، پھر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میرے خواب کتنے سچے ہوتے ہیں۔ ہاں میں تمہارے خوابوں سے بھی واقف ہوں، اب آگے کہو۔ بابا آگے تو سب کے سامنے کہوں گا، سمر ملوک بولا۔ ٹھیک ہے۔ پھر بابا صاحب سمر ملوک کو لے کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو انہیں دیکھتے ہی تینوں ہنرمند احترامند اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تینوں ہنرمندوں نے سمار ملوک کے صافے کو باری باری چھوا اور پھر سب نے اپنی نشستیں سنبھال لی۔ اس کے بعد بستی کے 5 بڑوں کا اجلاس شروع ہوا۔ یہ ایک اہم اجلاس تھا، اس لحاظ سے کہ اس بستی کے بہترین دماغ شامل تھے۔ اہم شخصیات کی شرکت نے اس اجلاس کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ اجلاس کا آغاز کرتے ہوئے سمار ملوک کھویا ہوا، بابا سائق اور اس بستی کے ہنر مندوں، میں نے آپ لوگوں کو آج ایک خاص مسئلے پر بات کرنے کے لیے زحمت دی ہے۔ ہماری یہ بستی اور دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ آج سے ٹھیک 1 ماہ بعد ہماری پر امن بستی میں وہ تباہی مچے گی کہ اس تباہی کو کوئی دیکھنے والا نہ بچے گا۔ اے رمز شناس، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہنرمند بزبران بولا جو موسموں کا ماہر تھا اور محض آسمان کو دیکھ کر بتا دیا کرتا تھا کہ کتنی دیر میں بارش شروع ہوگی، برف باری کتنی ہوگی، طوفان اگر آئے گا تو اس کی رفتار کیا ہوگی۔ اے بزبران، میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، تو جانتا ہے کہ میں کتنے سچے خواب دیکھتا ہوں۔ میں 3 دن سے ایک خواب دیکھ رہا تھا، لیکن یہ خواب کہانی کا انجام ہے۔ میں پہلے وہ کہانی سناؤں گا جو میرے علم نے مجھے بتائی۔ اس کہانی کے سلسلے میں میں نے بہت تحقیق کی، بڑی پرانی تحریریں چھان ماری، پھر جو کہانی ابھر کر آئی وہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر سمار ملوک نے 100 جادوگروں کی تیار کردہ کتاب سحر ربطول کا ذکر کیا۔ رائن اس کتاب کو کیسے لے اڑا، اس نے اس کتاب میں درج منتروں سے کس طرح مانا کی قوت حاصل کی، پھر اس کتاب میں درج آخری قوت یعنی 4 گھوڑے حاصل کرنے کے لیے خود کو کس طرح دفن کر لیا۔ ایک وقت مقررہ پر جب وہ اپنے مدفن سے باہر آئے گا تو کتنا طاقتور ہوگا۔ سمر ملوک سنا رہا تھا اور وہ چاروں حیرت زدہ منہ پھاڑے سن رہے تھے۔ جب اس نے پوری کہانی سنا دی اور ساتھ میں اپنا خواب بھی سنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس افریق کو ختم کرنے والا بھی ہماری بستی میں آ پہنچا ہے تو ان کے چہرے پرسکون ہوئے۔ اے رمز شناس، اب یہ بات کہاں آ ٹکی ہے؟ دوسرے ہنرمند بکوزان نے سوال کیا۔ وہ تعمیرات کا ماہر تھا، پہاڑ ندی نالے اس کے سامنے کوئی چیز نہ تھے، وہ پہاڑوں کے سینے چیر کر ان میں چھپے خزانے باہر نکال لیا کرتا تھا، دریاؤں کے رخ پھیر دیتا تھا۔ رائن کا مدفن معلوم کرنا ہے، سمار ملوک نے اصل مسئلہ پیش کیا۔ اے رم شناس، یہ تو کام آپ ہی بہتر طریقے پر کر سکتے ہیں، یا پھر بابا سائق سے اس معاملے میں مدد لی جا سکتی ہے، بزبران بولا۔ اے بزبران، میرے علم نے یہاں تک رہنمائی کر دی ہے کہ رائن ہمارے علاقے میں ہی کہیں دفن ہے، اس سے آگے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس کے مدفن کی نشاندہی کے لیے کوئی اور آگے بڑھے۔ اے رم شناس، میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی، رائن اپنے مدفن سے باہر نکلے گا تو ہمارے لیے تباہ کن کیوں کر ثابت ہوگا؟ یہ 4 گھوڑے کیا چیز ہیں؟ اس مرتبہ تیسرا ہنرمند سناتن بولا۔ یہ چرند پرند کا شناسا تھا، پرندوں کا تو خیر کوئی مسئلہ نہ تھا، درندے بھی اس کے سامنے کسی پالتو کتے کی طرح دم ہلاتے تھے۔ اے سناتن، تو نے اچھا سوال کیا، یہ سوال تو ہی کر سکتا تھا، سمار ملوک نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ چار گھوڑے تباہی کی علامت ہیں، تو یوں سمجھ کے جس کے قبضے میں یہ چار گھوڑے آ جائیں اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک گھوڑا طوفان باد و بارہ لا سکتا ہے، ایک گھوڑا زلزلے لانے کی طاقت رکھتا ہے، ایک گھوڑا قحط پیدا کر سکتا ہے، ایک گھوڑا عیاشی اور فحاشی بستیوں میں کسی طرح وبا کی طرح پھیلا سکتا ہے۔ اب تو خیال کر کے، مانا کی قوت کے علاوہ جب یہ چار گھوڑے کسی کے تابع ہو جائیں تو پھر وہ اس دنیا میں، اس بستی میں کس طرح کی تباہی نہیں پھیلا سکتے۔ ایسے افرید کا جاگنے سے پہلے ہی خاتمہ کر دینا بہتر ہے، اس فتنے کو اٹھنے سے پہلے ہی ملیا میٹ کر دینا ہے۔ اے رمز شناس، یہ تو بڑا مشکل مرحلہ آن پھنسا، اس فتنے کے اٹھنے میں 30 روز باقی ہیں، ان 30 دنوں میں ہمیں اس کے ٹھکانے کا پتہ لگانا ہے۔ اس مرتبہ بابا صاحب گویا ہوئے، یہاں اس وقت سب کے سب دانائی والے جمع ہیں، میں خود بھی کوشش کرتا ہوں، آپ لوگ بھی کوشش کرو، کل پھر میری مختاری پر جمع ہو اور اپنی اپنی کوششوں کا احوال سناؤ، میں تہکال کو طلب کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ راہین کے مدفن کی نشاندہی کر دے۔ بس پھر یہ اجلاس کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا، اور بستی کے یہ پانچوں عقل والے اپنے اپنے طور پر راہین کی کھوج میں لگ گئے۔